جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بنایا کعبہ کو گھر حرمت والا، یعنی کعبہ کو ایسی جگہ بنایا۔ آپ دیکھیں کعبہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دو لوگ صرف، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام، دو لوگ صرف وہاں پہ تھے، اور ہر طرف بیابان صحرا تھا۔ پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبہ کو تعمیر فرمایا، تو تین لوگ وہاں پہ، یعنی تین لوگ تھے جو کہ یہ کعبہ کی، دو لوگ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور تین لوگ وہ ہیں جن سے یعنی سٹارٹ ہوا۔ اور آج دیکھیں کتنی مخلوق ہے جو اس کی طرف دوڑی چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش جب ہوئی تھی نا، جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرم بنا دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں نے، یا اسلام یا مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے تو مسلمانوں کے لیے یہ حرمت کی جگہ ہے، باقی کا نہیں۔ اسلام آیا تو اس وقت سے نہیں یہ مقدس ہوا، یہ تو جب سے آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کی ہے تب سے یہ مقدس ہے، تب سے یہ حرمت والی جگہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لوگوں کو حج کے لیے پکار دے دو، تو دیکھو آج تک لوگ اس گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ اتنی مقدس جگہ، اور وہاں پہ کئی کام حرام ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں وہ تو آپ ساری بات گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیوگرافیکلی بھی جو سائنٹسٹ وغیرہ نے دیکھا کہ اس ارتھ کا جو مڈ پوائنٹ ہے، اگر پن پوائنٹ کیا جائے نا ایگزیکٹلی سینٹر، وہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت الحرام بنایا، اور کب سے بنایا اگر آپ سے کوئی پوچھے، جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی۔ تو خود بخود نہیں کر دی، یا مسلمانوں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت رکھی ہے۔ اور آج تک دیکھیں جب حاجی حرم کی حدود کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے، وہ خود بھی، اس کے جانور بھی، اس سے بھی دوسرے لوگ۔ قیام للناس، اس کو قیام کا ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے۔ قیام کیا ہوتا ہے؟ قائم ہونا۔ قائم ہونا کیا ہے؟ یعنی قائم رکھنے کی جگہ لوگوں کے لیے۔ کیا چیز قائم رکھنے کی جگہ؟ یہ ایسے سمجھیں، یہ ٹیبل ہے نا، ٹیبل کس پہ قائم ہے؟ ان نیچے چار پایوں پہ جو اس کی لیگز ہیں۔ اسی طرح انسان، انسانیت، اس کے قیام، جیسے ٹیبل کے لیے لیگز ہیں، اس طرح اس کے قیام کا ذریعہ بیت الحرام ہے۔ وہ کیسے؟ للناس سے اگر ساری دنیا کے لوگ لیے جائیں، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ کیسے ہے؟ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ، کہ حدیث میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی ایک ہوگا جو قیامت کے دن کعبہ کو گرا دے گا۔ یعنی کعبہ ویران ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے خاتمے کی نشانی ہے۔ تو دنیا تب تک قائم ہے جب تک یہ کعبہ قائم ہے، آپ یہ سوچیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سیاہ فام حبشی اس کو یہ فرمایا کہ اس کی ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا، یہ ہوگا۔ تو قربے قیامت پہ ہے نا، اس کا مطلب ہے قیامت آنے والی ہوگی۔ دنیا تب تک قائم رہے گی، قیام ہو گیا نا، دنیا انسانیت کے قیام کا ذریعہ ہو گیا نا کعبہ۔ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا میں قائم کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اچھا، اور باقی لوگوں کے لیے قیام کا کیسے ذریعہ، یعنی عرب کے لیے اگر خاص طور پہ دیکھا جائے تو عربز کی تو پوری لائف لائن کہہ سکتے ہیں، لائف لائن ہی یہ کعبہ تھی۔ دیکھیں وہاں پہ تو کچھ اگتا تھا نہیں، کچھ آج تک نہیں اگتا، تو ان کی اکانومی ساری کس پہ چلتی تھی؟ جو لوگ یہاں پہ آتے تھے حج اور عمرے کے لیے، تو یہاں پہ تجارتی منڈیاں قائم ہوتی تھیں، لوگ لین دین کرتے تھے، بزنسز ہوتے تھے، تو ان کے تو قیام کا ذریعہ ہی یہ تھا اور اس کعبے کی وجہ سے ان کو اتنی عزت دی جاتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں ایون ٹوڈے اگر کہہ دیا جائے یہاں پہ کہ امام کعبہ آ رہے ہیں تو کتنی دنیا امڑ پڑے گی. کیوں؟ کعبے کی وجہ سے ان کی بھی عزت ہے نا. تو اس زمانے میں جو قریش تھے ان کی عزت اس کعبے کی وجہ سے تھی کہ ہر جگہ جہاں جاتے تھے ان کو عزت دی جاتی تھی. کہ اس وقت اسلام سے پہلے بھی لوگ اسی کا حج کرتے تھے نا اور عمرہ کرتے تھے. تو ان کے تو یعنی دنیا میں قیام کا واقعی ذریعہ ٹرولی کعبہ ہی تھا. آج بھی کوئی ذرا بھی کوئی بات کرے کعبے کی یعنی اس جگہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے تو صرف وہاں کے لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک دم یعنی اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. یہ کعبے کی حرمت ہے, اس کی حرمت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بھی امن ملا ہوا ہے. تو قیام للناس, اب للناس میں ہم دونوں لوگ دیکھیں گے, ساری دنیا کے لوگوں کا قیام کا ذریعہ کیسے بنا کعبہ اور وہاں کے اپنے رہنے والوں کے لیے قیام کا ذریعہ کیسے بنا کعبہ. اب لوگ تو پلٹ پلٹ کے وہاں جاتے ہیں, ورنہ وہاں پہ کعبہ نہ ہو تو کسی کو جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. وہ لوگ تو وہاں پہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے اگر وہاں پہ کعبہ نہ ہو. آج بھی کئی لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کعبہ نہ ہو تو شاید کوئی جائے ہی نہیں, صحرا ہے بیابان ہے, وہاں پہ کسی نے جا کے کیا کرنا. ٹھیک ہے, اور شہر الحرام, اور شہر حرام کو بھی اللہ نے قیام کا ذریعہ بنا دیا. حرمت والے مہینہ اگر لیا جائے تو ذی الحج کا مہینہ, اور مہینے لیا جائے تو آپ کو پتا ہے نا حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں. تین مہینے ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ تھے حج کے مہینے. ذی قعدہ میں لوگ چلتے تھے اپنے گھروں سے حج کرنے کے لیے, ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور محرم میں واپس آتے تھے, اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے لوگوں نے رکھا ہوتا تھا. تو یہ چار مہینے حرمت والے تھے, یعنی ان میں لڑائی حرام, ان میں لوٹ مار حرام, ان میں لوگوں کو ڈرانا دھمکانا حرام, ان میں ایون کوئی خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا. تو چاہے دور سے کوئی یمن سے آ رہا ہے, کوئی شام سے آ رہا ہے, حرمت والے مہینے میں کوئی کسی کو ٹچ نہیں کرے گا. یہ بھی حرمت کس لیے تھی؟ تاکہ لوگ اس گھر تک سیفلی پہنچ سکے, جا سکے اپنے گھروں کو. تو یہ بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ تھا. اگر دیکھیں یہ مہینے نہ ہوتے تو لوگ ڈر کے مارے آ نہ سکتے. لوگ اس وقت تو آج تو اتنا شاید اس طرح سے نہیں ہو, لیکن اس زمانے میں تو لوگ جب حج کے لیے آتے تھے نا تو باقاعدہ ٹریڈنگ کرتے تھے, ایک چیزیں لے کر آتے تھے, یہاں بیچتے تھے, یہاں سے لے کر جاتے تھے پھر اپنے میں. تو کتنی اکانومی چلتی تھی پوری اس سے. اسی لیے تو ان لوگوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا اتنا مشکل تھا نا, کیونکہ وہ کہتے تھے اگر اس مذہب کو قبول کر لیا, ہم تو یہاں پہ اتنی ہماری چودراہٹ ہے, ہم بتوں کے یہاں پہ ایک طرح سے وہ بنے ہوئے ہیں, بتوں کے جو کیئر ٹیکر, یا یہاں پہ ہمارے پاس حرم میں بت رکھے ہوئے, تو اگر یہ ختم ہو گیا تو ہمارا کیا بچے گا پھر. تو ان کو اپنی چودراہٹ جاتی بھی نظر آ رہی تھی. تو یہ وہ مہینے تھے, آزادی سے لوگ امن کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے. یاد رکھیں جس جگہ پہ پیس ہوگا نا, امن ہوگا, وہیں پہ خوشحالی آئے گی. اور جہاں پہ امن و امان نہیں ہے, اب ہمارے ملکوں میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں پہ کیا انویسٹمنٹ کریں جا کے, وہاں پہ تو امن و امان ہی نہیں. امن ہونا ضروری ہے کسی جگہ کی بھی ترقی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مہینے رکھ دیے حرام مہینے, تاکہ لوگ وہاں پہ سروائیول لوگوں کا ہو سکے. والہدیہ والقلائد, اور قربانی کے جانور اور قلادے والے, ان کو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, یہ صرف اس کعبے کی وجہ سے ان کی بھی حرمت ہو گئی. ورنہ جانور تو وہی جانور ہے, وہی بکری ہے, وہی بھیڑ ہے, ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. کیوں؟ کہ یہ قربان ہونے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے. جیسے آپ ہم عید وغیرہ پہ دیکھیں قربانی کے جانور آتے ہیں, کتنا پیار آتا ہے نا ان پہ. ویسے آپ بکری وغیرہ کوئی دیکھیں یا دیکھیں, اتنا کچھ وہ نہیں ہوتا, لیکن کیسے ان کو پیمپر کیا جاتا ہے جو ایسے جانور لائے جاتے ہیں گھروں میں, صرف اس لیے کہ اللہ کی خاطر قربان ہونے جا رہے ہیں. تو وہ تو جو کعبہ میں جا کے قربان, یعنی حرم میں جا کے قربان ہونے ہوتے تھے, ان جانوروں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اور قلائد وہ ہیں, ان کے گلوں میں ہار ڈال دیتے تھے. وہ لوگ جو جا رہے تھے وہ بھی ہار پہن لیتے تھے اور جانور کے گلے میں بھی ہار ڈال دیتے تھے. تو حج پہ جانے والا جو ہے, لوگوں کو دور سے پتہ چل جاتا تھا, یا عمرے پہ جانے والا ہے, اگر اس مثلا شہر الحرام میں نہیں بھی ہے कोई वैसे उम्रे के लिए जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुर्बानी का जानवर है, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, ना जानवर को तो ना उस बंदे को, इसलिए कि ये हरम की तरफ जाने वाले। तो अल्लाह ने ये ऐसी जगह रखी है कि हरम की तरफ जो रुख कर लेगा उसको भी अमन दे दिया। और ये इवन जहालत के जमाने में भी ये था, क्योंकि ये जाहलियत की रस्म नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। काबे की हुर्मत अल्लाह ताला ने बहुत पहले से रखी हुई है। और ये सब क्या है, ये शायर अल्लाह है, इनका एहतराम करते थे लोग, ये अल्लाह की निशानियां। तो अब वो कलादे वाले जानवर भी क्या शायर अल्लाह में से है। अब देख लें, एहराम पहन के कोई खड़ा हो तो आपको अल्लाह याद आ जाता है, उसका घर याद आ जाता है ना। तो जिसको भी देख के अल्लाह का दीन इस्लाम या खुदा याद आ जाए वो शायर अल्लाह है। और भी चीजें शायर अल्लाह है ना, उनका भी एहतराम जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि शायर अल्लाह का एहतराम वही करता है जिसके दिल में तकवा होता है। अल्लाह की खातिर करते हैं ना आप एहतराम। और कौन सी चीजें शायर अल्लाह में, ये जो आपका हिजाब है या आदमी है तो दाढ़ी है टोपी है या टखनों से ऊपर शलवार की हुई, ये सब शायर अल्लाह है। उनको देख के दीन याद आता है ना, इस्लाम याद आता है, इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव। इसके बावजूद बाज लोग हिजाब है या आपने देखा होगा इतने लतीफे और इतने दुखी होता है इस बात को कहते हुए भी कि अपने मुसलमान है फिर भी वो शटल कॉक बुरका बनाया होता है, इस तरह बनाया होता है, फिर उसके ऊपर हंसते हैं, उसके ऊपर लतीफे बनाते हैं, इतने जोक्स हैं, कोई पिक्चर पे कार्टून बनाए हुए इस तरह, कोई मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं जिनमें शटल कॉक बुरका लेके कोई खड़ी भी। और ये तो शायर अल्लाह, ये हंसने की चीजें तो नहीं है। एक आदमी दाढ़ी वाला और उसके साथ बहुत सारे बच्चे हैं कि ये दिखाया हुआ कि ये देखो मुसलमान, ये तो शायर अल्लाह थे, इनके ऊपर हंस रहे हैं हम और हम खुद ही हंस रहे होते हैं। ऐसी भी कोई दुनिया में कौम देखी होगी जो अपने ही लतीफे बना के खुद ही अपने ऊपर ही हंसे, जो उसकी अपनी इकदार है, जो उसकी अपनी यानी बिलीफ है उन्हीं के ऊपर हंस रहे हैं। कोई ऐसे भी देखे होंगे बेवकूफ, अरे हम है ऐसे, अपने ही बुरके का पर्दे का दाढ़ियों का इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं और उनपे हंसते हैं। ये तो शायर अल्लाह है, ये ही तो ये इस दीन की रिप्रेजेंटेशन है और हमें हंसी आती है। हाँ कोई बेपर्द जा रहे होगा उस पर नहीं हंसी आती, वो तो जमाने के मुताबिक मॉडर्न और वो है ना अप टू डेट, उनपे नहीं हंसी आती। ये हंसने के काबिल लोग हैं, ये लतीफे, ये हैं जोक्स हमारे लिए। इवन जाहलियत में भी लोग शायर अल्लाह की ताजीम करते थे और हम इस्लाम ला के भी शायर अल्लाह का मजाक उड़ाते। अल्लाह अकबर। ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम्हें पता हो ये सारे काम क्यों, ये अल्लाह ताला ने इंतजाम क्यों किए, ताकि तुम ये जान लो, तुम्हें ये इल्म हो जाए कि अल्लाह को इल्म है जो आसमानों में और जो जमीन में। कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह को इल्म है? देखें, जब हम ये सब देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि वाकई ये इंतजाम अल्लाह ने किया, वरना जैसे मैंने कहा वो उस बियाबान जगह में कौन जाए, क्यों कोई जाएगा वहां पे हज करने। ये देखें, वैसे देखने में तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मतलब इसमें कोई सेंस समझ नहीं आती कि एक क्यूब है और उसका तवाफ उसके गिर चक्कर लगाते जा रहे हैं, लोग लगाते जा रहे हैं और उसके लिए इतना पैसा खर्च करके आ रहे हैं और जानवर है वो खरीद के कुर्बान कर रहे हैं, तो ये क्या सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसके अंदर कितनी बड़ी अल्लाह ताला की हिकमत है और कितना उस जगह में उन लोगों के सर्वाइवल, उनकी सस्टेनेंस का और दीन और दुनिया दोनों का इंतजाम अल्लाह ताला ने उसमें रखा। ठीक है, क़ियामुल लिन्नास में ना लोगों के कायम करने का जरिया किस चीज को कायम करना है, का दीन का भी और दुनिया का भी, इसमें दोनों के क़ियाम का, दुनिया का तो मैंने आपको बता दिया, दीन के भी कायम करने का जरिया। दीन कैसे कायम होता है? यहाँ पे लोग आके हज करेंगे, उमरा करेंगे, इसका अजर पाएंगे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, मुसलमान एक दूसरे से मिलेंगे और उसके लिए अल्लाह ताला ने सारे इंतजाम कर दिए, महीने भी ऐसे रख दिए, जानवर भी दूर से अगर लाओगे तो उनको भी नुकसान नहीं होगा, इस वो जगह भी अमन वाली रख दी, तुम एहराम की हालत में हो तो तब भी एक मैसेज जा रहा है कि लोग तुम्हें कोई गजब नहीं पहुंचाएंगे। اللہ کو پتا تھا تو اس نے سارے یہ انتظام فرما دیے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں, اس نے اس کے مطابق اپنے علم کے مطابق یہ سارے احکامات دیے. ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آنی تھی کبھی بھی کہ کس طرح سے یہاں پہ آبادی ہو سکتی ہے اور بے خوف ہو کے لوگ آئیں جائیں, کیا اس کا انتظام کریں. ہمیں تو زیادہ سے زیادہ انتظام یہی نظر آتا ہے نا کہ کوئی سیکیورٹی فورس کھڑی کر دیں, کوئی فوج پولیس کھڑی کر دیں. تو کوئی فوج پولیس بھی نہیں کھڑی ہوئی, لیکن امن ہے وہاں. اور پھر دیکھیں نا, جب انسان یہ احکامات سن کے اگر کوئی سوال کرتا ہے کیوں ایسا کیوں ہے, احرام میں کیوں نہیں یہ کر سکتے, یہ کیوں ہو گیا, تو یہ اس لیے سارا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تمہیں پتا چل جائے کہ تمہیں نہیں پتا مگر اللہ کو سب پتا ہے. اللہ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں, تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں. تم نہیں جان سکتے مصلحتوں کو, تمہاری عقل بند ہو جاتی ہے. اتنی ہے جتنی میں نے آپ کو بس یہ تھوڑے بہت چیزیں بتا دی, اس سے آگے تو ہمیں کچھ نہیں پتا نا. لیکن اللہ حلیم ہے, وہ جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دینا چاہتا ہے کہ تم بھی یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے, تاکہ آپ کہیں بھی چلے جائیں, حرم جائیں یا حرم کے باہر ہوں, آپ کو پتا ہو کہ میں جو بھی کروں گی نا اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا. ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو اس طرح اس کو میرا بھی سارا علم ہے, سب پتا ہے کہ میں کیا ہوں اندر اور باہر سے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب, جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی غفور الرحیم بھی ہے. اب آپ دیکھیں دونوں اپوزٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایک طرف غفور الرحیم, ایک طرف شدید العقاب. مگر ہم کیا صرف کس چیز کو لیتے ہیں, سیکنڈ پارٹ آف دا آیت, ان اللہ غفور رحیم, یہ سب کو یاد ہے نا. اور جرم کر کے گناہ کر کے بھی ہم یہی کہتے رہتے ہیں, کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی تو ہے. کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کوئی گناہ کر کے کوئی سزا کا تصور آتا ہے ذہن میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گناہ پہ اگر میری پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا, میں دیدہ دلیری سے اور ڈھٹائی سے تو گناہ کرتی جا رہی ہوں کرتی جا رہی ہوں, مجھے پتا بھی ہے لیکن پھر بھی مجھے نہیں پرواہ, کیونکہ مجھے ہر وقت کیا یاد رہتا ہے, ان اللہ غفور رحیم. اور ہر وقت میں یہ بھولی ہوتی ہوں ان اللہ شدید العقاب, یہ بھی تو ہے. اے لمو, اس کا علم لو, اس کو جانو. اے لمو کا مطلب علم لو, اس کا سیکھو اس بات کو. یہ بات ایسے نہیں آتی ذہن میں, شیطان صرف یہی یاد کراتا رہتا ہے کہ تم جو بھی کر لو گے نا سزا تمہیں تھوڑی ملے گی, تم جانتے بولتے بھی انجان بنی رہو جیسے کہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے, اور کرتی رہو اپنی منمانیاں, آرام سے جاری رکھو جو کر رہی ہو, تمہارے لیے تھوڑی ہے کوئی سزا. اللہ اکبر. لیکن اگر انسان غور کرے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھے کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے, اگر میں نے کچھ غلط کیا تو سزا بھی مل سکتی ہے, تو کیا ہم اس طرح سے بے دھڑک بے خوف ہو کے گناہ جاری رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا وہ کل کو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا, کیا ہوگا ہمارا. اور اللہ تعالی کی کون سی خصوصیت ہمارے سامنے آ جائے اس دن. اور یہ بہت زیادہ اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم عمل کیسا کرتے ہیں, ہمارے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شدید العقاب بھی ہو سکتا ہے اور غفور رحیم بھی ہو سکتا ہے, وہ دونوں پہ قادر ہے. وہ عذاب دینے پہ آئے تو کوئی ویسا عذاب نہیں دے سکتا, اور وہ معاف کرنے پہ آئے تو اس کے جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. انسان پھر سنبھل کے زندگی گزارتا ہے, پھر ایسے جیسے ہم گزارتے ہیں بے خوفی کی زندگی وہ نہیں گزار سکتا. کہ تو اس چیز کو یاد رکھنا, اس کو یاد ہی کر لیں اس آیت کو, اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. تاکہ بیلنس رہے، امید بھی اور خوف بھی، اس کے درمیان ہی ایمان ہوتا ہے. نہ تو اتنی امید بڑھ جائے کہ بس معافی معافی ہے، معافی معافی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری تو معافی ہے ہی. کبھی کبھی تصور میں بھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر اس دن قیامت کے دن مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا گیا تو وہ کون ہوگا جو مجھے اس دن بچائے گا؟ وہ کون ہوگا جو مجھے اس دن چھڑائے گا؟ وہ کون ہوگا جو اس دن میرے لیے اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے گا؟ اور سوچیں پھر وہ کون ہوگا تو آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. پھر ہم نہ ڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک فیصلہ ہی ہے نا، اللہ نے فیصلہ کرنا. اگر اس نے ایسا فیصلہ کر دیا، دیر از اے چانس، 50-50 چانس ہے. اگر ایسا فیصلہ ہو گیا کیا ہوگا پھر میرا؟ لیکن اس کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک مسلمان، صرف اس کی زبان پہ یہی ہے، ان اللہ غفور رحیم. ایسے لگتا ہے کہ گویا ہر ایک نے اپنی مغفرت کروائی بھی اور سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، اب کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں، نہ خوف ہی اتنا ہو جائے کہ پھر انسان اتنا مایوس ہو جائے کہ کہ اب تو بس میری بخشش ہے ہی نہیں، تو چھوڑو کیا کرنا ایفرٹ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اکثر اپنے غلط کاموں کو کور کرنے کے لیے نا یہ آیت کا سیکنڈ پارٹ، اس کا سہارا لیتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر اللہ شدید العقاب بھی ہے. آج ایگزٹ ہو سکتا ہے ان گناہوں سے، اس دن نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس نے پکڑ لیا، سخت سزا دینے والا. صرف سزا نہیں کہا گیا، شدید العقاب. دیکھیں ان قوموں کو جن کے اوپر عذاب آئے، کوئی ایک بھی ان میں سے باقی بچا نہیں، نہ چھپ سکے نہ بھاگ سکے اللہ کی گرفت سے، نہ ان کا بچہ بچا، نہ بوڑھا بچا، نہ عورت بچی اور نہ کوئی مرد بچا. تو اس لیے اللہ کی سزا سے بھی اس کی پناہ ہی لینی چاہیے. وہ رحیم تو ہے، اسی لیے ہمیں آج تک چھوڑا ہوا نا اور ابھی پکڑا نہیں ہے، اور بار بار چانس دیتا ہے ہمیں. اس لیے نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے، وہ ہم پہ کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے. اس وجہ سے، یہی وجہ ہے. اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ نہیں، وہ پکڑ بھی سکتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.